الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آپ حضرات کی طرف سے بہت سے سوالات جمعہ کے دن جوابات کے لیے ارسال کیے جاتے ہیں اور کئی ایک مسائل ایسے تفصیل طلب ہوتے ہیں کہ ان کے جواب میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور پھر مسئلہ کبھی اتنا زیادہ گھمبیر ہوتا ہے کہ بہت سا وقت اسے دینا یہ مجبوری بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ بہت سے سوالات جواب دینے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اس نشست میں خیال ہے کہ کچھ سوالات جو بھجوائے گئے تھے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ گویا کہ ٹرین اپنی داغ نکالتی ہے، محاورہ ہے اور امید ہے آپ نے سنا ہوگا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، چھجو کے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر زبان میں مختلف محاورے ہوا کرتے ہیں اور یہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، اور اس کو آسانی سے ڈکشنری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ضرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو سکون، جو راحت، آرام، اللہ کے ساتھ تعلق اور روحانیت چھجو کے چوبارے میں ہے، وہ بلخ اور بخارے میں بھی نہیں ہے۔ بلخ ایک شہر ہے، باختریہ اس کا اصل قدیمی نام تھا، اور فقہائے احناف رحمہم اللہ ان کی یہ بہت بڑی بڑی درسگاہوں کا مرکز تھا، اور حنفی فقہ نے بہت عروج پایا سمرقند، بخارا اور بلخ، یہ تینوں علاقے بہت مشہور تھے، اور یہاں کے اکابر علماء رحمہم اللہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کہ جب مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے تہذیب اور تمدن میں بھی فرق پڑا۔ یہ سارے علاقے، بامیان، بلخ، بخارا، سمرقند، یہاں پہ بدھسٹ بہت زیادہ تھے اور زرتشت بھی تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب مسلمانوں کی حکومت بنی، اور عربوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، اس امت کے ہاں بلخ میں، بخارا میں، سمرقند میں اتنے اتنے نوادرات و نایاب اشیاء جمع ہو گئیں کہ ان میں سے ہر ایک شہر عروس البلاد کے لقب کا مستحق، اور جیسے دلہن کے لیے بہترین سے بہترین چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہی جب ان علاقوں میں اسلام آیا اور تہذیب اور تمدن میں فرق پڑا تو یہاں پہ دنیا بھر کے نوادرات جمع ہو گئے۔ باختریہ یہ اس کا اصل نام تھا، اور بلخ جو تھا اس سے وہ شاہراہ گزرتی تھی جو آخر پہ یورپ تک رہنمائی کرتی تھی۔ شمالی افغانستان میں کھنڈرات اگر آپ جا کر دیکھیں تو شاید کچھ اندازہ ہو کہ کسی زمانے میں یہ شہر کس قدر پر رونق اور مسلمانوں کا کتنا بڑا تجارتی مرکز تھا۔ اور ازبکستان کے اس شہر بخارا کو بھی تجارت اور مذہب کے معاملے میں ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا، قدیم شاہراہ ریشم تھی اور ایران کے تصرفات اس پر تھے، اور ایران کا ایک حصہ بخارا گنا جاتا تھا، تو بلخ باختریہ اور بخارا ان دونوں میں بہت بڑی بڑی عبادت گاہیں قائم تھیں، علماء ان کے ہاں دنیا کے چوٹی میں کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، اور لوگ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، مشائخ سے استفادے کے لیے، خانقاہوں سے اللہ کی یاد، خاص طور پہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین رحمہم اللہ، وہ سب ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طرح سلسلہ چشتیہ کے جو اکابرین تھے وہ بھی انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے. شاش ایک جگہ ہے، اور اسی طرح شاش میں جو بہت بڑے بڑے مشائخ چشت تھے رحمہم اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا علاقہ بھی شاش ہی تھا، اصول شاشی کے مصنف بھی وہیں سے تھے، بابر بادشاہ کا جو اصل گاؤں اور شہر تھا فرغانہ وہ بھی وہیں تھا. تو جتنے بھی مودود نام کے سلسلہ چشتیہ میں مشائخ تھے ان کا اصل علاقہ چشت یہی تھا، تو چشت سلسلہ چشتیہ، اور سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بڑے اکابرین رحمہم اللہ جن کے مزارات اب تک سلامت ہیں، یہ سب حضرات بلخ، بخارا، سمرقند اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا مرکز وہی تھا. تو قصہ مختصر یہ کہ لوگ روحانیت اور صحیح فتویٰ اور علم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے ان علاقوں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ہوا یہ کہ یہ شہر ضرب المثل بن گئے، چھجو. اب اس پہلو کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک سنار تھے اور ہندو تھے، کہتے ہیں بعض لوگوں کے مطابق کہ وہ سکھ تھے، اس کی تحقیق آپ کر لیجئے گا، لیکن عام طور پہ انہیں ہندو شمار کیا جاتا ہے. سنار تھے اور شاہ جہان کا دور انہوں نے پایا تھا، میو اسپتال آج جہاں لاہور میں ہے، اس کے قریب ان کا ایک چوبارہ تھا اور ان کی دکان تھی. بھاٹیا خاندان جو ہندوؤں کا ہے یہ اس سے تعلق رکھتے تھے، اور چھجو کی محفل میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے بندے ان سے ملنے آتے تھے. یہ تحقیق آپ کر لیجئے، کیونکہ اب اتنا وقت ہے نہیں کہ تحقیق کریں. حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی چھجو کے چوبارے آیا کرتے تھے، یہ سنار تھے اور سنار کے دکان کے اوپر ایک چھجا بنا ہوا تھا، اس چھجے میں یہ رہتے تھے. وہیں سے نیچے اترے، دکان کھولی اور فارغ ہو کے اوپر چلے گئے واپس. تو آدمی امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے آتے تھے. اسی طرح کہتے ہیں کہ شیخ اسماعیل صاحب جو اپنے زمان کے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور لاہور والے اپنی زبان میں انہیں وڈے میاں صاحب، تو وڈے میاں صاحب جو تھے وہ بھی یہیں تشریف لاتے تھے. سکھوں میں ایک بہت بڑی ان کی شخصیت تھی ارجن دیو، کہتے ہیں کہ ارجن دیو بھی یہاں آتے تھے. اب تاریخی اعتبار سے ارجن دیو، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسماعیل وڈے میاں جی اور شاہ بلاول اور چھجو، یہ پانچوں شخصیات یہاں پر جمع ہوا کرتی تھی. تاریخی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے گا کون سے سنین ہیں، ہم نے اس کی تحقیق کی بھی نہیں ہے، اور اسی لیے صاف طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی فرق نکلے تو وہ فرق آپ خود جان لیجئے. یہ پانچ آدمی وہاں جمع ہوتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اپنے اپنے طریقے کے مطابق. کشش غیب سے ایک ایسی آئی کہ چھجو نے اپنا سارا سونا ہونا سب بند کر دیا، ختم کر دیا کاروبار، اور بالکل وہ بھگت بن گئے، اور بھکتی کی تحریک یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی تحریک میں وہ شامل ہو گئے، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ دو کام اب آئندہ سے وہ نہیں کریں گے، ایک تو شراب نہیں پئیں گے اور دوسرے وہ گوشت نہیں کھائیں گے، اور تیسری چیز جو پازیٹیو اس سینس میں ہوئی کہ انہوں نے کہا صرف اللہ کی عبادت ہی ہم لوگوں کی تخلیق کا مقصد ہے، اور پھر وہ کبھی اپنے چوبارے سے بغیر ضرورت کے نہیں نکلے۔ چوبارے میں بھی انہوں نے اس طرح کر دیا کہ ایک سیڑھی رکھ لی، اور چوبارے کی جو سیڑھی روزانہ اترنے چڑھنے کو استعمال ہوتی تھی اسے توڑوا کے بس ایک سیڑھی رکھ دی، جب بھی وہ کسی کو بلاتے تھے یا کوئی پیغام بھیجتے تھے تو سیڑھی نیچے لٹکا دیتے تھے، یا اپنی ضرورت ہوتی تھی نیچے آنے کی تو سیڑھی لٹکا کے نیچے اتر آتے تھے، پھر وہ سیڑھی رہتی تھی حتیٰ کہ وہ چوبارے میں واپس جائیں یا سارے مہمان کے رخصت ہو جائیں، تو وہ اوپر سے اس سیڑھی کو کھینچ لیا کرتے تھے۔ تو ان کا زیادہ وقت کہتے ہیں کہ حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گزرا، اور شاہ جہان بادشاہ کا اور دارا شکو کا یہاں تو خیر تاریخ کا حصہ ہے۔ شاہ جہان بادشاہ لائے تھے اپنے بیٹے دارا شکو کو حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ ان چیزوں کی کچھ تفصیلات میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اسمبلی کے سپیکر تھے، صادق صاحب شاید نام تھا ان کا، ان کے بھی خاندانی مراسم ان لوگوں سے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا، وہ اس بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے نشاندہی کر دی کہ ممکن ہے کبھی کوئی اس موضوع پہ کام کرے تو اسے پتا ہو کہ اب تک وہ خاندان کہاں ہے اور کون لوگ موجود ہیں۔ جو سپیکر صاحب تھے ان کے آبا و جداد کی قبریں بھی بعض ایسے ہیں جن کی قبریں بھی یہاں ہیں۔ تو شاہ جہان بادشاہ نے دیکھا کہ اورنگزیب پہ غلبہ ہوتا جا رہا ہے اسلام کا، اور دارا شکو پہ غلبہ ہوتا جا رہا ہے ہندو مت کا، تو وہ اپنے بیٹے کو یہاں لے کر آئے تھے حضرت میاں امیر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کہ میرا یہ بیٹا کہیں ہندو ہی نہ ہو جائے، اور بہت بڑا علاقہ انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ارجن دیو جو تھا وہ بھی یہاں آتا تھا، جب پتہ چلا کہ چھجو نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی یاد کو اپنا لیا ہے اور کوئی دھرم نہیں رکھا، بس وہ خدا کے ساتھ یاد اور مراقبات، اس زمانے میں ان کی بہت سی کرامتیں تھیں جو لاہوریوں میں مشہور ہو گئیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز سچ ہی مان لی جائے، لیکن اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کر دیا جائے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزات کا ماننا اور اولیاء کرام کے لیے کرامات کا ماننا یہ ہم اہل السنہ کے عقیدے میں داخل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور ان کا کوئی معجزہ نہ ہو، ضرور خدا انہیں معجزے عنایت فرماتا ہے، وہ ذکر کرے یا نہ کرے۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معجزہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل معجزہ ان کی فصاحت اور بلاغت تھی، اور قرآن کریم میں جو ان کی تقریریں آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ بہت بڑے فصیح تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور اولیاء اللہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کرامت ہوا کرے، ولی کی کرامت کوئی ضروری نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کرامت صحیح طرح سے ثابت ہو اس کو ماننا اور سرے سے ایک عقیدے کی بات کرنا اصل سے جڑ سے کہ میں کرامتوں کا قائل ہوں۔ اب اگلی بحث کی کرامت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے، ایک کہتا ہے ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوئی، نہ سے ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے، اولیاء اللہ بغیر کرامت کے ہوا کرتے، لیکن کوئی سرے سے انکار کر دے کہ کرامت ہوتی نہیں تو یہ اہل السنہ کے خلاف کیا اہل تشیع کے بھی خلاف ایک نئی چیز وہ پیش کرے گا جو کہ امت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور کرامات ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت مریم ہیں اور حضرت مریم ظاہر ہے کہ وہ خدا کی پیغمبر نہیں تھی علیہ السلام، احتراماً انہوں نے کہا جاتا ہے، لیکن ان کی کرامتیں ہیں، اور اس کرامت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو خدا کے برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے پوچھا کہ انا لکی حاضہ، یہ آپ کے پاس کہاں سے پھل آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بے موسم کا پھل بھیج دیتے ہیں۔ یہ کرامت کی اصل ہے۔ ہم بار بار اس لیے اہل سنہ کے عقیدے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بہت سے نقب لگانے والے پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح زہر گھولتے رہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بیانات میں اہل سنہ کے عقیدے وقتاً فوقتاً ہم بھی پیش کرتے رہتے ہیں، تاکہ اس زہر کا تریاق ہو سکے، اور جو وہ اپنے فکروں میں اور اپنی تقریروں میں یہ زہر آلود آمیزش شدہ خراب چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، اس کی تردید بھی ہو سکے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ وہاں تشریف لائے، چھجی جو تھے ان سے پتہ نہیں کوئی کرامت سرزد ہوئی یا نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے نا، وگرنا لغت کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوتا ہے، حقیقت جو کرامت کی اولیاء کرام کی ہے وہ یہاں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی کچھ اور تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، یہ آپ تحقیق میں دیکھ لیجئے۔ کرامت اولیاء کرام کے لیے ہوتی ہے، اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں استدراج، ہوئی ہوگی کوئی چیز، اس کی تحقیق آپ کے ذمہ۔ تو وہاں پر یہ چیزیں چونکہ ہوتی رہتی تھیں اور عام عوام متاثر ہوتے تھے، تو لوگ بلخ اور بخارا جانے کی بجائے روحانی تسکین کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چھجو کی موت بھی بڑے عجیب طریقے پہ ہوئی، لوگوں نے آخری بار انہیں دیکھا کہ وہ اپنی اس چھجے میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے، کہاں چلے گئے، ان کی کوئی قبر ہے نہیں ہے، اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ پھر جب رنجیت سنگھ آئے ہیں تو گرو ارجن دیو کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ اپنی رغبت سے یہاں تشریف لاتے رہتے تھے، اور رنجیت سنگھ یہاں پر آ کر اپنی طرف سے وہ ایک عبادت کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، جیسے مراقبے میں مسلمان صوفیہ رحمہ اللہ بیٹھتے تھے، اسی طرح بہت سے لوگ بلخ اور بخارا کے بجائے یہاں آتے تھے۔ رنجیت سنگھ سوموار کے دن آیا کرتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے یہاں سے آتے ہیں، تو وہ پہلے تو اس نے لنگر جاری کیا، بہت پیسہ خرچ کرتا تھا، جو آنے والے تھے انہیں مفت کھانا دیتا تھا، اور کہتا تھا کوئی مذہب اور ملت ہو، انہیں کہو سب خدا کی عبادت کریں، جس جس خدا کو وہ جانتے ہیں اپنے اپنے خدا کی عبادت کریں، تو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، سب جا کر اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے۔ پھر رنجیت سنگھ کو خیال سردی اور گرمی کو آیا، تو اس نے یہاں پر ان کی رہائش کے لیے ایوان خانے بنا دیے، بڑے بڑے کمرے بنا دیے، اور منگل کو اور سوموار کو دونوں دن خواتین بہت بڑی تعداد میں آتی تھی، اور وہ اب تک وہاں پر میر اسپتال کے قریب وہ جگہ قائم ہے، ہم نے دیکھی ہے، اب لوگ آتے ہی نہیں ہیں، اور کوئی اکا دکا خال خال کوئی لاہوری آئے تو آئے، ورنہ اب دین اصل میں ہی نہیں رہا، اور لوگ آہستہ آہستہ دین کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو بہت تیزی سے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ظاہر میں چاہے خدا کا اقرار کریں، لیکن ان کا دل اندر سے اس کی گواہی نہیں دیتا۔ ہم نے ظاہر ہے کہ کافر کیوں کہیں گے، لیکن یہ کہ دین کی طرف عدم رغبت جو لوگوں میں ہو گئی ہے، تو اب چھجو کیا اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کیا، اور چھوٹے کیا اور بڑے کیا، ہندو کیا، سکھ کیا اور مسلمان کیا، یہ سب کے سب عمومی طور پر اب لادینیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے غنیمت ہے جو چھجو کا چوبارہ قائم ہے، تو اسے اس لیے کہتے تھے کہ یہاں سے، ہندوستان سے بلخ اور بخارا جانا اور وہاں عبادت کرنا، کیونکہ ہندوؤں کا حج بامیان میں ہوتا تھا، ہندوؤں کے حج پانچ جگہ پہ ہوتے تھے، ان میں نمایاں بامیان تھا، ملتان تھا، تو یہ ہندو بہت بڑی تعداد میں یہاں آتے تھے، ٹیکسلا بھی تھا، اور چوتھا ان کا مرکز بنارس میں، اور پانچواں میں بھی ہندوستان میں تھا، یہ پانچ مراکز تھے جہاں پر ہندو اپنا حج کیا کرتے تھے، اس میں چلا گیا تو اس میں نہیں گیا، اس میں گیا تو اس میں نہیں گیا، یہ چیزیں چلتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے یہ بامیان جہاں پر بڑے بڑے بدھا کے بت تھے جو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں پہ ہندو حج کو جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے فتح کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرما دیا تھا کہ دیکھو کہیں بھی کسی کی عبادت میں دخل نہ دینا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بامیان کے بتوں کو بالکل اسی طرح رہنے دیا تھا، انہوں نے نہیں توڑا۔ تو یہ ہے قصہ کہ ہندوؤں کا وہاں حج بھی ہوتا تھا، تو یہ لوگ کثرت سے جاتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ سفر کی صعوبت سے بچنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں ہندو چھجو چوبارے آ جاتے تھے، ارد گرد کا علاقہ خالی تھا اور چیزیں بنی ہوئی نہیں تھیں، اور پھر رنجیت سنگھ نے ان کے لیے کمرے اور گویا کہ ان کی تعمیرات کے لیے کہیے کہ اسے بہت بڑی ایک خانقاہ بنا دی تھی کہ جو جس مذہب و ملت کا ہے یہاں آئے اور خدا کی عبادت کرتا رہے۔ تو اس کو کہتے تھے روحانیت حاصل کرنے آتے تھے، سکون حاصل کرنے آتے تھے، تو اس سے مسئلہ مشہور ہوئی کہ چھجو کا چوبارہ نہ دلی نہ بخار۔ حماد صاحب نے پشاور سے ایک مسئلہ دریافت فرمایا اور حوالہ دیا ہے کسی پہلے بیان کا، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر میں کمی بیشی ہوئی، یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ انہیں دیا، یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہ ان کا پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ اجمال ہے اس میں، اور دوسرا یہ انہوں نے کیا ہے کہ بڑھیا کا واقعہ کیا ہے اور اس کا حوالہ انہیں چاہیے۔ یہ بڑھیا کا حوالہ، کون سی بڑھیا؟ بہت سی ہیں، لیکن جناب والا نے چونکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی بات کی ہے، تو اس سے شاید جناب والا کی مراد یہ ہے کہ وہ بڑھیا جس کا گھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں شامل کرنا چاہتے تھے اس مسجد میں۔ تو گویا یہ دو سوالات آپ کے ہو گئے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، یہ دونوں روایات ترمذی میں آئی، صحیح روایات میں ہیں ترمذی میں، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بچوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی مرتبہ چیزوں کی زیارت کروائی، ایک مرتبہ عمومی طور پہ کہ یہ تمہارے بچے ہیں، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمایا، یہ جتنے نور نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب تمہاری اولاد ہے جن کو ہم نبوت دیں گے، اس میں سے ایک بہت چمکتا ہوا نور، غیر معمولی طور پہ اس پہ روشنی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اے پروردگار عالم یہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہارے بیٹے داؤد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بتائی ان کے سوال پہ، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک روایت تو ترمذی میں یہ آئی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی عمر، تو قال 60 سنة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال ہو۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عمر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کم محسوس ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ زد ہو من عمری 40 سنة، اللہ میری عمر میں سے 40 سال میرے بیٹے کو عنایت فرما دیں۔ ترمذی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اضافہ فرما دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا ربی من ھذا، اے پروردگار یہ جو نورانی وجود نظر آ رہا ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابنک داؤد آپ کے صاحبزادے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. قد کتبت له عمر, میں نے اس کی زندگی لکھ دی ہے, 40 سنہ 40 سال تک زندہ رہے گا. تو انہوں نے دعا مانگی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا رب زد ہو فی عمر, اللہ میرے بیٹے کی عمر میں اضافہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذاک الذی کتب لہ, یہ بس میرا فیصلہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے اور طے کر دیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ربی, اے میرے پروردگار, قد جعلت لہ من عمری 60 سنہ, میں نے اپنے بچے کو 60 سال اپنی زندگی میں سے دے دیے, تو اب 40 اور 60 دیے والد نے, علیہ السلام 100 ہو گئے, یا پھر 60 اور 40 والد نے اضافہ کر دیا تب بھی 100 ہو گئے. یہ دونوں روایتیں امام ترمذی رحمت اللہ اپنی جامع میں لائے ہیں, اور دونوں ہی کا ذکر ہے. شارحین نے, محدثین نے اس کی تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی تشریح میں کہ یہ دونوں روایات کا, یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے اور ہمارے وکابر نے اس پہ بہت عمل کیا ہے کہ تطبیق دیں, اور تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح ان دونوں روایات کو ہم جمع کریں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تطبیق یہ ہوا کرتی ہے, اس طرح سے بھی اس طرح سے بھی. مثلاً حدیث میں آتا ہے تنسیخ, کہ یا نسخ قرار دیں کہ اس روایت نے اس روایت کو کینسل کر دیا, یہ روایت تھی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا اتنے سال کے بعد, پھر وہ جو ناسخ تھی, کینسل کرنے والی جو تھی روایت, وہ غالب آ گئی اور ایک روایت کینسل ہو گئی, منسوخ ہو گئی. یہ محدثین کے مختلف طریقے ہیں. تو انہوں نے ایک طریقہ, تو شارحین نے یہ ذکر کیا کہ ان روایات میں تطبیق نکالی جائے کہ دونوں روایات اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک رہیں. چنانچہ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت اچھی بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہوتا رہتا ہے, عمر کم کر دیں, زیادہ کر دیں, تھوڑی کر دیں, بڑھا دیں, اور ممکن ہے اللہ نے پہلے 40 سال رکھی ہو, پھر 20 سال بڑھا دی ہوں 60, اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دے دی ہوں, تو 3 مرتبہ ان کی عمروں کا تغیر ہوا. پہلی مرتبہ فکس ہو گئی 40, اللہ نے پھر خود بڑھا دی 20, 60, اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دے دیے, تو 100, دو مرتبہ ہوا, یہ دو مرتبہ ان کی عمر میں اضافہ کیا گیا. وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی سمجھو جیسے قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پہ بلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں رہنا, اور 30 لیلہ, 30 دن, 30 راتیں گزارنا, اور پھر ہم نے اتممناہا بعشر, ہم نے 10 راتیں اور ان کو کہیں کہ اچھا 10 اور گزار لیں, 30 وہ جو پہلے, 10 اور اللہ نے فرمایا ہم نے بڑھا دی تھی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کی خدمت میں وہ 40 دن گزارے. کیا خوب دن ہوں گے اور کیا اچھی راتیں ہوں گی جو اپنے پروردگار کی زیارت کے لیے اور اپنے پروردگار کی عبدیت اور بندگی کے اظہار کے لیے وہاں پر گئے تھے 40 دن کے لیے. صوفیہ نے یہیں سے 40 کا عدد لیا ہے, اور صوفیہ اسی لیے چلے کا کہتے ہیں, بہت روایات ہیں, بہت تائید ہوتی ہے کہ 40 دن میں انسان کی حالت بدل جاتی. یہ جو تصوف کے منکر ہیں نا, اور تصوف کو پیرلل دین قرار دیتے ہیں اور گمراہی, اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ یہ 40 کیوں ہے, کئی جگہ یہ آیا, اور 40 سال کی عمر میں ہی نبوت بھی دی جاتی ہے, یہ بات آگے آ جائے گی. تو اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دیا ہو. اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ اور بھی اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے. تو یہ تطبیق ہو گئی کہ 40 سال عمر تھی, 20 بڑھائی, 60 ہو گئی, 40 دے دی ہوں, دونوں روایات اپنی جگہ پہ درست ہو جاتی. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر رکھی تھی 60 برس، 40 والد نے دے دیے علیہ الصلوۃ والسلام. پھر کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کی عمر تھی اس وقت 940 برس، تو ان سے 1000 سال کا وعدہ کیا گیا تھا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 940 کے ہوئے تو اسرائیل علیہ السلام آئے تھے اور عرض کیا تھا کہ چلیں، تو ان کا میری عمر کے تو 60 سال ابھی باقی ہیں. تو پھر یہ حدیث کئی مرتبہ ہم سنا چکے، انہوں نے آپ کی گواہی دکھائی کہ آپ نے یہ عمر اپنے بیٹے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی تھی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو تھی اس میں سے کہا گیا، پھر اللہ نے دونوں کی عمر پوری کر دی، 100 انہیں بھی دے دیے اور 60 انہیں بھی دے دیے. پھر روایات پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی روایت جس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 60 سال بتائی گئی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال دیے ہیں، یہ زیادہ قوی سند کے ساتھ ترمذی میں روایت آئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو ترجیح حاصل ہے. پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ آگے چل کے اور بھی اس پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ راوی کو شک ہو گیا ہے، کبھی وہ 40 کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہ 60 کا ذکر کرتا ہے، خود اس روایت میں اسے شک پیدا ہو گیا ہے. شاہ عبدالحق صاحب محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیح لمعات التنقیح مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس میں انہوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے اور انہوں نے 60 والی روایت کو ترجیح دی ہے کہ اللہ نے ان کی عمر رکھی 40 تھی جو پہلی تھی، نہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 60 سال رکھی تھی، یہی پہلی روایت تھی نا، اور 40 آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ اضافی عدد جو ہوتا ہے وہ اصل عدد سے کم ہوتا ہے. مثلاً یہ کہتے ہیں کہ 40-42، تو جو 42 کا 2 عدد بڑھائے یہ اضافی ہے نا، اصل 40 تھا، کیا اس کی عمر ہوگی؟ یہی 35-40 سال کا ہوگا. تو جو 5 سال اس نے شک کا اظہار کیا یہ اصل 35 سے کم ہے. شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے یہ عجیب نقطہ بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اصل جو عدد ہوا کرتا ہے جب اس میں اضافہ کیا جائے تو کم کا اضافہ بعد میں لایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 60 سال عمر ہوگی اور 40 حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہوں گے، یوں یہ 100 سال ان کی عمر ہوئی. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام طور پہ نبوت 40 سال کی عمر میں دی جاتی ہے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ عمر مبارک 60 برس ہے تو 40 سال کی عمر میں یہ نبوت انہیں بھی ملی ہوگی. پھر 20 سال گزارے اور 20 سال گزر گئے تو 60 ہو گئی، 40 حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے کر دیے. یہ بھی لمعات التنقیح میں حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. تو اس لیے بظاہر یہی ہے کہ 60 برس عمر تھی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 برس اس میں اضافہ فرما دیا تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 برس اس میں اضافہ فرما دیا تھا، اصل 60 اور 40 کے اضافے کے بعد ان کی عمر مبارک پورے 100 سال ہو گئے. اب رہ گئی بات گڑیا کی، یہ دوسرا سوال ہے جو آپ نے دریافت فرمایا ہے. ہمارے پاس یہ طبقات ابن سعد ہے، کتاب الطبقات الکبیر محمد بن سعد بن معنی الزہری رحمہ اللہ کی، اور 230 ہجری میں یہ طبقات ابن سعد لکھی گئی تھی. اب طبقات ابن سعد پورے عالم اسلام میں موجود ہے، کسی ملک میں جائیں کسی بڑی لائبریری میں تو آسانی سے مل جاتی ہے، مگر 1950 تک یہ کتاب بظاہر نہیں مل سکتی تھی. پھر یہ نسخہ آیا ہے اور یہ وہ نسخہ ہے. شبلی نعمانی 1913 میں ان کا انتقال ہوا، ترس گئے تھے اس کتاب کو دیکھنے کے لیے، لکھا کہ کاش طبقات کہیں مل جاتی تو بڑا مسئلہ حل ہو جاتا، یا یہ کہ ہم بڑا کام کر لیتے. طبقات میں یہ آیا ہے کہ مسجد نبوی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھوٹی پڑ گئی اور مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا. یہ مسجد نبوی کی توسیعات میں سب سے پہلی توسیع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور اس مسجد کی دوسری توسیع سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، پھر 7 ہجری میں خیبر کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو اس وقت آپ نے دوبارہ مسجد نبوی کی، یعنی پہلی بار بنانا تھا تو پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد توسیع کی. دوسری مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ذاق بہم المسجد، مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فشترا عمر ما حول المسجد، اور مسجد کے ارد گرد جتنی عمارتیں تھیں سب کو خرید لیا، الا دار العباس بن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک ان کو چھوڑ دیا اور ایک امہات المومنین رضی اللہ عنہن ان کے حجروں کو چھوڑ دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو الفضل، آپ دیکھتے ہی ہیں مسجد اجتماعات میں تنگ پڑ جاتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں مسجد کو وسعت دوں، اور قرب و جوار کے سارے گھر میں نے خرید لیے ہیں، اور ایک آپ کا گھر ہے اور ایک حجرے ہیں امہات المومنین کے، حضرت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے میں نے ساری مسجد کی توسیع کے لیے مکانات خرید لیے ہیں، اب آپ کے پاس 3 چیزیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر بھی مسجد میں شامل ہو جائے. تو 3 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا گھر میرے ہاتھ بیچ دیں اور پیسے مجھ سے لے لیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں اپنا گھر چھوڑ دیں، مدینہ منورہ میں جہاں اور جتنی زمین آپ چاہیں میں دے دیتا ہوں، اور آپ کو گھر بھی ایسے ہی بنوا کے دوں گا جیسا گھر یہ ہے آپ چھوڑیں گے، تو زمین بھی لے لیں گھر بھی لے لیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ بالکل نہیں، ولا واحدۃ منہا، ایک طریقہ بھی میں تینوں میں سے نہیں کروں گا، بالکل نہیں ماننا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، جب بھی کہیں تنازع جھگڑا کوئی ایسی بات شروع ہوتی تھی نا، پہلے مرحلے پہ ہی فرما دیتے تھے کہ اچھا میرے اور اپنے درمیان کسی کو قاضی جج مقرر کر لو، ہم دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کر. بہت اچھی عادت تھی، کئی جگہ ہے کسی نے اختلاف کیا، فرمایا اچھا ایسے کرو، آپ کسی کا نام لے، وہ مجھے بھی منظور ہوا تو ایک کامن پرسن، مشترک انسان تلاش کر لیتے ہیں، دونوں اپنا فیصلہ اس کے پاس مقدمہ لے جاتے ہیں، وہ فیصلہ جو کر دیں ہم دونوں کو منظور ہوگا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابی بن کعب کے متعلق کہ ابی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت صحیح انتخاب کیا آپ نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اتنا روک ٹوک سکے جتنا یہ ابی جرت کرتے ہیں، اور ابی رضی اللہ عنہ صاف کھری بات اور کسی کی رعایت نہیں کر فرماتے، میری بھی تو آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، چلیے ابی رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. دونوں آئے، ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دونوں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنو. تو انہوں نے کہا کہ ضرور سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان اللہ اوحا الی داود ان ابن لی بیتن اذکر فی، ایک گھر میرے لیے بناؤ داود، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے یاد کریں. فخط لہو ہذہ الخطہ، تو یہ جو اب بیت المقدس ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چنا. فاذا تربیعہا، اور جب اسے چکور بنانے لگے اس مسجد کے پلاٹ کو، تو اس میں رجل من بنی اسرائیل، ایک یہودی کا گھر آ گیا. فسالہ داؤد، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اسے بیچ دیں. تو تو اس نے نہیں بیچا، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا گھر توڑا اور انہوں نے اس مسجد کی تربیع چوکور بنانے کے لیے پلاٹ کو ہٹا دیا اسے وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور کہا کہ داؤد سب سے پہلے تو اس آدمی کو گھر بنا کے دے، اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا گھر بننا ہے اس میں غصب کی زمین شامل ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ مِن شَأْنِي الْغَصَب، لوگوں کے مال، لوگوں کی چیزیں، لوگوں کی زمینیں غصب کر کے اس پہ مسجدیں بنوائی جائیں، یہ میرے قاعدے اور طریقے کے خلاف، میری شان یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اموال، ان کی زمینیں غصب کرو اور اس پہ مسجدیں بناؤ۔ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم مساجد کے نام پہ، مدارس کے نام پہ سرکاری زمینیں جو غصب کرتے ہیں نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اس کا گھر بناؤ، اور دوسری بات یہ کہ داؤد میں بتا رہا ہوں کہ زمینیں غصب کرنا یہ میرے قانون کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، اور تیسری بات تمہیں کہوں عقوبت کا، اور میری طرف سے تم پہ جو عتاب ہے وہ یہ کہ آپ مسجد بنائیں نہ، چھوڑ دیں اس چیز کو اور مسجد نہ بنائیں۔ تو اسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا میرے پروردگار میری اولاد کو یہ توفیق ہو، قال من ولدی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پروردگار میں تو نہیں بنا رہا، آپ نے منع فرما دیا، میری اولاد کو توفیق ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کی اولاد میں سے کوئی اس مسجد کو بنائے گا۔ تو یہ بات سن کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جئت بشئین فجئت بما ہوا اشد منہ، ہم تو حضرت اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے میں اور عباس رضی اللہ عنہما آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے تو اس سے زیادہ شدید چیز مجھے سنا دی کہ اللہ زمین کے غصب پہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اتنا سخت حکم آپ نے اللہ کو سنا دیا، کیا ہوگا؟ اور پھر انہوں نے حضرت عبی رضی اللہ عنہ کے کپڑے، کپڑا جو جسم پہ پہنا تھا اسے پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ آئیے، اور انہیں لے گئے ادخلہ المسجد، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس طرح گئے تھے بھائی، اور حضرت نے یہ فرمایا ہے یہ تو جو میری سکیم تھی کہ عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد میں داخل کر دوں، یہ تو اس سے بڑی بات انہوں نے سنا دی کہ بالکل نہیں ہو سکتا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لیس من شانی الغصب، لوگوں کی زمینیں غصب کرنا یہ میری شان کے خلاف ہے، میں اللہ زمینوں کا مالک ہو کے نہ، تو تم میں سے کسی اور نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، قیامت تک اللہ کے نام پہ زمینیں غصب کی جاتی رہیں گی اور مدارس اور مساجد، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو وہاں الگ جگہ نماز پڑھی تھی جہاں اب مسجد عمر ہے، اور فرمایا تھا کہ اگر تمہاری عبادت گاہ میں میں نے نماز پڑھ لی تو آنے والی نسلیں ایسے نہ ہو کہ میرے نام پہ یہودیوں تمہاری عبادت گاہ کا کچھ حصہ اپنے لیے نکال لیں، کہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھی تھی لہٰذا ہم اس پہ اب قبضہ کر رہے ہیں، تو میں الگ جگہ نماز پڑھوں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہی ایک ہی چیز ہے، الگ جگہ پہ نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ بات عام لوگوں میں پھیل جائے تاکہ لوگ اس پہ گواہ رہیں کہ مساجد، مدارس، خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی کے لیے جو جگہیں بنائی جاتی ہیں، غصب کی زمین اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ انی نشدت اللہ رجلا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کا تم اس کسی نے سنا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سب سے پہلے، اور انہوں نے بیت المقدس کی اس پوری حدیث کو سنایا اور کہا کہ ہینا امر اللہ داود، اللہ نے داود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ میرے ذکر کے لیے ایک جگہ بناؤ، اور پھر یہ ساری حدیث انہوں نے سنائی. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے، ان کا انا سمعت، میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے. پھر تیسرے کھڑے ہوئے، ان کا انا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہے حدیث. جو عبی کہہ رہے ہیں یہ سب صحیح. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے حضرت عبی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت تشریف لے جائیے. اور عبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عمر تمہارا کیا خیال ہے، اتتہمنی علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جھوٹ بولوں گا؟ یہ ہے احتیاط. فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي، یہ ہے جس پہ آپ ہم پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہمیں ملامت کرتے ہیں. اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں احتیاط لوگ کرتے تھے. ہم نے جن لوگوں پر بھی تنقید کی ہے، جنہیں بھی برا بھلا جتنا بھی کہا، وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولتے اور پھر کچے مولوی تمہاری تائید پہ لگ جاتے ہیں؟ وہ تو بے علم ہیں سو ہیں، یہ بھی بے علمی کا رویہ اختیار کرتے. ان کا تتا ہے منی، آپ کا کیا خیال ہے عمر؟ قال عمر، عمر رضی اللہ عنہ کا، یا بل منزل لا. انہوں نے کہا ابو منزل، عبی رضی اللہ عنہ، نہیں ایسے نہیں ہے. واللہ لا اتہمتک علی، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے عبی، آپ پہ کوئی الزام، کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے. ولکنی کرہ تو ان یکون الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا، لیکن مجھے یہ بات بری لگی کہ یہ حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے سنوں اور باقی کبھی بھی کسی سے نہ سنوں. تو میں نے سوچا کہ ظاہراً یہ مسئلہ ظاہر ہو جائے، سب کو پتا چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے جو گھر تعمیر کیے جائیں گے، اگر اس میں کسی کی زمین غصب کی جائے گی، چاہے وہ ایک گھر کے برابر ہی زمین کیوں نہ ہو، اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ لیس من شانی الغصب، زمینیں غصب کرنا، اموال غصب کرنا، یہ میرا طریقہ اللہ نے کہا نہیں. تو عبی رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ایسے نہیں، میں چاہتا تھا لوگوں میں بات عام ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت آپ بھی تشریف لے جائیں، میں بالکل آپ کے گھر کو نہیں چھیڑوں گا. اتنی سخت بات کہ اللہ کی ناراضگی. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ خدا کی خوشی اور خدا کی ناخوشی کا خیال کرتے تھے، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ خیال کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی جھوٹ بولا ہی نہ جائے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ بھی تشریف لے جائیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ رکے اور فرمایا کہ اما اذا فعلت هذا، عمر اگر آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں نا اور اتنا زیادہ محتاط پہلو آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے گھر بھی میرا چھوڑ دیا ہے، تو میں آپ اس عمل سے اتنا متاثر ہوں، تصدقت بها على المسلمين اوسع بها عليهم في مسجدهم، میں اپنا گھر اللہ کے لیے آپ کو دیتا ہوں اور آپ اسے مسجد نبوی میں شامل کر لیں اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی زیادہ جگہ مل جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال کا ایک اور مظاہرہ فرمایا. دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے اور کتنے کھلے ذہن کے لوگ تھے. انہوں نے کہا عمر آپ کے عمل سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں، کوئی غصب نہیں ہے. آپ نے کہا بس تشریف لے جائیں، میں آپ کے گھر سے کچھ نہیں، اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میرا گھر حضرت لے لیں، مسلمانوں کے لیے مسجد میں اضافہ کر دیں، مسجد نبوی کی توسیع ہو جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر لے لیا، صدقہ ان کا پورا ہو گیا، عبی رضی اللہ عنہ کی سچائی بھی پوری ہو گئی، انہوں نے اس عمر رضی اللہ عنہ کو کسی بھی طرح کے الزام یا غصب یا ان چیزوں سے بالکل ایک حد لگا دی، دونوں کلیئر ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک زمین کا قطعہ عنایت فرمایا، گھر بنایا اس میں دیا، اور یہ بتایا انہیں کہ جو آپ نے گھر دیا ہے مسلمانوں کو وہ بھی قابل قبول ہے، اور حضرت آپ گھر کے بغیر کیسے رہیں گے، لیجئے میری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک گھر آپ لے لیں۔ یہ روایت طبقات ابن سعد کی ہے، اور آپ نے ذکر کیا ہے بڑھیا کا، یہاں ایک آدمی کا ذکر آیا۔ اسی کے بالکل بعد دوسری روایت آتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ اب یہ روایت بھی قوی اس اعتبار سے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں جو پہلی روایت ہے وہ بھی ہے اور دوسری یہ بھی ہے، لیکن اس روایت میں یزید ابن ہارون ہیں، ابو میہ بن یعلہ ہیں، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اس روایت کو دوسری جو ہے ترجیح دیا ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، باپ اور بیٹے ہیں نا، یہ روایت اس اعتبار سے زیادہ قوی، زیادہ مضبوط ہے کہ کئی مرتبہ اپنے والد کا ذکر حضرت عبداللہ نے کیا ہوگا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی ان کے والد، ان کا ایک گھر تھا مدینہ منورہ میں جو مسجد کے پہلو میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، یہ روایت انہوں نے مختصر بیان کیا کہ ہمارے والد سے حضرت نے ارشاد فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ ہب حالی، یہ گھر مجھے دے دیں، یا پھر میں پیسے ادا کرتا ہوں، آپ پیسوں پہ بیچ دیں، میں چاہتا ہوں کہ ادخلہا فی المسجد، مسجد نبوی میں اسے شامل کر دوں۔ اور پھر والد نے انکار کر دیا، فابا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بینی و بینک رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے عباس جس کو آپ چاہیں اپنے اور میرے درمیان قاضی مقرر کر لیں۔ تو انہوں نے نام لیا اور ان کا عبی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ عبی غالباً اس زمانے میں، غالباً کیا، بہت بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ عبی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے قاضی بھی تو تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کیا تھا، تو پھر تو یہ معاملہ قانونی بھی ہو گیا نا، کہ بات سپریم کورٹ میں چلی گئی، دونوں وہاں تشریف لے گئے۔ تو عبی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ جو تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا، اور وہی تفصیل ہے جو پہلے گزر چکی۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے والد سے کہا کہ مافی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے روک سکے، اجرا علی یمن عبی، جو میرے سامنے جرت کا مظاہرہ کرے جتنی جرت عبی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ تو یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ انصح لک یا امیر المومنین، امیر المومنین میں آپ کو ایک نصیحت کی بات سناؤں، اما علمت قصۃ المرأۃ، آپ اس عورت کے قصے سے واقف نہیں ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت المقدس کو بنانا چاہا تھا تو انہوں نے عورت کی اجازت کے بغیر اس کا گھر شامل کر لیا تھا، اور جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اس بیت المقدس کی، مردوں اور عورتوں کے بہت سے گھر توڑے جا رہے تھے، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منع کر دیا تھا اور فرمایا تھا یہ جو عورت ہے نا یہ راضی نہیں ہے اپنی زمین مسجد اقصی میں، اس میں بیت المقدس میں دینے کے لیے، چھوڑ دو مت بناؤ۔ فقال اے رب اذا منعتنی ففی عقبی من بعدی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ پریشان ہو گئے، اور ان کا اے پروردگار اچھا آپ نے منع فرما دیا ہے، میں نہیں بناتا، میری اولاد کو تو کم سے کم توفیق ہو۔ تو فلما کان بعدو قال له عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا علیس قد قضیت علی، کیا یہ فیصلہ نہیں ہو گیا اس روایت کو سنا کے؟ قال بلا، عبی نے کہا ہو گیا فیصلہ، فہی الک قد جعلتها للہ، انہوں نے کہا حضرت ہو گیا فیصلہ، یہ جو میں نے روایت سنائی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہم سب کو؟ یہی کہ کسی کا گھر بھی نہیں چھینا جائے گا چاہے مسجد ہی بن رہی ہو. تو میرے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جال تو اللہ میں نے اس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ ہے حماد صاحب جو اس خاتون کے قصے کا، بڑھیا کے قصے کا حوالہ آپ نے پوچھا تھا. یہ طبقات ابن سعد ہے، چوتھی جلد ہے، اس کا نسخہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ آپ کے دونوں سوالات کا جواب ہے.